بیدی و سندی محبی محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے جنوبی افریقہ کے اس آٹھویں سفر کے ملفوظات جن کے جامع اور مرتب سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی مصلحی مربی محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم ہیں. اور پہلے بھی عرض کر چکا ہے بندہ اور آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے کہ ان تمام الفاظات کے حضرت ہی کیسٹ سے ٹیپ کرنے والے ہیں, کیسٹ میں اس سے لکھنے والے بھی حضرت ہی ہیں. حضرت کے دست مبارک سے اللہ نے یہ کام لیا. 1000 صفحات کی یہ کتاب کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت والا کے ایک ایک ارشاد کی حفاظت, اس کی تحریر اور اس کی حفاظت اور اس کی تخریج اور اس کے زیر زبر کی فکر, ہر چیز ماشاءاللہ ہمارے حضرت والا نے اس کی ترتیب دی ہے. اور محض یہ کتاب نہیں بلکہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کام لیا ہے. اس میں تو اہل بھی نہیں ہوں, نہ میرے پاس زبان ہے, نہ الفاظ ہے, نہ وہ دل ہے, لیکن بس عجیب اندر محبت کا ایک طوفان امٹتا ہے. اگر زبان اس قابل نہیں ہے, بندہ اس قابل نہیں ہے. عافیت کے عنوان کے ذیل میں جو مضمون چل رہا تھا, عافیت سے متعلق تشریح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں سے آگے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. ہماری زندگی مالک پر وقف ہے, فکر نہ کرو, اللہ تعالیٰ پر جو مرتا ہے وہ خود ان کو سنبھالتا ہے. جو اللہ پر فدا ہوتا ہے اس کی آبرو کو اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے. تو عافیت کا پہلا ترجمہ ہے کہ دین میں فتنہ نہ ہو, یعنی سر سے پیر تک کسی وضو سے ہم گناہ میں مبتلا نہ رہیں. اگر خطا ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار سے اللہ کو راضی کر لیں, دیر نہ کریں, تاکہ توبہ و استغفار کی برکت سے ہمارے گناہ کراس نہ ہوں بلکہ مٹ کر ختم ہی ہو جائیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اس کا انعام مل جائے. لیکن یہ نعمت 3 شرطوں سے ملے گی. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, یعنی ایمان بھی ہو, توبہ بھی ہو اور نیک عمل بھی کرتا رہے. یہ نہیں کہ شراب پیتا ہے اور روزانہ کہتا ہے اللہ توبہ اللہ توبہ. لہذا عمل صالح بھی کرو اور گناہوں سے بھی بچو. 3 شرطوں سے مقام تبدیل سیئات کی نعمت ملے گی. سبحان. اب اگر کوئی کہے کہ بغیر ایمان کے تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی, کافر کی کفر کی حالت میں توبہ قبول ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ نے الا من تابہ کو آمنہ پر مقدم کیوں فرمایا؟ تو میں نے فوراً تفسیر دیکھی. جب مجھے کھٹک ہوتی ہے تو میں اپنی عقل سے کام نہیں لیتا, لہذا میں نے فوراً روح المعانی دیکھی. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں الا من تابہ سے مراد تاب عن الکفر والشرک ہے, کیونکہ حالت کفر اور شرک سے توبہ کر لو پھر ایمان قبول ہوگا. تو عافیت کے دوسرے معنی یہ ہیں.
بابا جو فرمایا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا, توبہ تو حالت ایمان میں قبول ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ معلوم سن یہاں پہلے الا من تابہ
وآمن,
جو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا. تو علامہ آلوسی نے تفسیر دیکھی تو لکھا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تاب عن الکفر والشرک, یعنی توبہ کرتا ہے پہلے کفر سے شرک سے, پھر اس کو پھر ایمان لاتا ہے توبہ کر کے. اس لیے توبہ کے مطلب کفر اور شرک سے توبہ ہے, اس لیے اس کو مقدم فرمایا اللہ تعالیٰ.
تو عافیت کے دوسرے معنی یہ ہیں. السلامت فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ، کہ جسم سخت بیماری میں مبتلا نہ ہو، جیسے گردے خراب ہو جائیں، فالج ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، کینسر وغیرہ ہو جائے، تو یہ سخت بیماریاں ہیں، ان سے بدن سلامت رہے، اور نزلہ زکام حرارت وغیرہ یہ سخت بیماریاں نہیں ہیں، اور والمحنہ سے مراد ہے کہ ہر وقت سخت محنت میں مبتلا ہیں یا روزی مصیبت سے مل رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست جو میرے خلیفہ بھی تھے، مجذوب تھے، مغرب سے عشاء تک وہ ذکر میں روتے تھے، حکیم بھی تھے، کسی کے سویٹر کے اوپر سے انجیکشن لگا دیا، کسی کی پتلون کے اوپر سے لگا دیا، اگر کوئی کہتا کہ انجیکشن لگانے سے پہلے اسپرٹ نہیں لگایا جراثیم چلے جائیں گے، تو کہتے کہ ہم نے جراثیم کے خالق سے رابطہ کیا ہوا ہے، کوئی جراثیم نہیں آئیں گے۔ بڑے صفات آدمی تھے، ٹیکسلا میں رہتے تھے،
سناتے تھے کہ وہ ایک لوٹا رکھا رہتا تھا بالکل رنگ آلود، کائی لگی ہوئی اس کے، اسی میں وہ انجیکشن پڑا رہتا تھا اور سوئی بھی اسی میں پڑی رہتی تھی، اور کسی نے آگے کہا کہ حکیم صاحب آپ نے تو ویسی دوا دی، انجیکشن نہیں لگایا، چار آ جاؤ انجیکشن لگا دی، وہ نکالا دوا اس میں کی اور شلوار کے اوپر سے انجیکشن لگا دیا، اس نے کہا آپ نے اسپرٹ نہیں لگا کے لیے اسپرٹ کا پایا ہی نہیں بچا، اور وہ ایک سب کو شفا ہوتی تھی، ایک آدمی کو بھی مجذوب تھے، دعا جو سے کہا کسی نے کہا کہ حضرت جو آپ نے کائی لگا ہوئے لوٹے میں ڈال رکھا ہے، یہ اس سے جراثیم پیدا ہو جائے گی، مر جائے گا آدمی، کہہ لگے میاں ہم نے جراثیم پیدا کرنے والے سے رابطہ کر رکھا ہے، ایک آدمی کو بھی نقصان نہیں پہنچا، اور سامنے وہ مشنری امریکہ کے مشنری اسپتال تھا جہاں وہ مفت علاج کرتے تھے، اور پھر ان کو گمراہ مسلمانوں کو چاہتے تھے کہ عیسائی بن جائیں، بہت سے جو نصیب سے کمزور ایمان والے وہ، تو اس نے دعا فرما دی، اللہ مجھے آپ جس کو شفا دینی ہو میرے پاس دے دیجیے، نام میرا کر دیجیے، کام آپ بنا دیجیے، اور جس کو موت دینی ہو سامنے اس کا اتنے جنازے نکلے وہاں سے کہ لوگوں نے جلائی چھوڑتی، عجیب و غریب، میں نے بھی دیکھا ہے ان کو، اس کے بعد وہ ان کی عادت جذب میں رہتے تھے، تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ تھا کہ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کوئی معاملہ تھا، گڑی جائے ہے، چبھی جائے ہے، یہ زور سے دوڑ لگاتے تھے، چلتے چلتے ایک دم سے رک گیا، پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے حضرت فرمایا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ جا رہے تھے، اور انہیں کچھ خبر نہیں ادھر ادھر کون ہے، ادھر سے اسکول کی لڑکی آ رہی تھی، وہیں کھڑے ہو کے زور سے نعرہ لگایا، حضرت فرمایا میں نے پیچھے ایک سے ایک چاٹا لگایا، خبر دیں گی لڑکی جا رہی، اس کا سمجھیں گی ملا ہمیں وہ کر رہا ہے، کہتے ہمیں کیا پتا آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا، ہم کو مطلب اپنے سوز و ساز سے، یہ تو مجذوب مگر عجیب تھے، فرمایا کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ جو مریض آتے تھے ان کو تبلیغ کرتے رہتے تھے، حضرت کے خلیفہ بھی تھے، تو ان سے کہا کہ آپ جو کہتے رہتے ہیں کہ گناہ چھوڑو یہ کرو، تو چاروں طرف معاشرے میں تو آگ لگی ہوئی، اکیلا چلا کیسے بھاڑ پھوڑ سکتا ہے، تو کہا ہاں بھاڑ تو نہیں پھوڑ سکتا، خود تو پھوٹ سکتا ہے، عجیب و غریب اس کے بعد ہاں مولانا حضرت صدوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا ہے، پشاور میں, اس زمانے میں یا رب یا رب یا رب کسی نے نعرہ بدل گیا تھا, یا رب یا رب یا رب. اب حضرت کے سامنے کسی کی ہمت ہوتی تھا یا رب یا رب کرے, جلا لیے سب اس سامنے بیٹھ کے بالکل. اب حضرت نے آواز شروع فرمایا تو پانچ منٹ تو خاموش رہے, اس کے بعد یا رب یا رب یا رب, تو حضرت خاموش ہو گئے ایک دم سے. اسی وقت وہ پھر سب آگے بیان کرنا شروع کر دیا, پھر پانچ منٹ کے بعد یا رب یا رب یا رب, پھر حضرت خاموش ہو گئے, پھر تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا یا رب یا رب, حضرت کہا اٹھیے یس. وہاں جا کے بیٹھیے, آپ تو ہمیں تقریر ساری بلا دیتے. تو نواب قیصر صاحب بھی وہاں موجود تھے, میں دیکھ رہا تھا واقعہ, تو میں نے نواب صاحب کو, حضرت والا بھی موجود تھے, میں نے کہا ایک شعر یاد آ گیا اس میں غالب کا, کہ اس نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تھی, سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہیں. اس نے کہا کہ غیر سے اپنی بزم کو خالی کر دے, تو وہ جو ستم ظریف تھا ایسا ستم گر تھا کہ اس نے مجھے اٹھایا کہ تو ہی اٹھ جائے یہاں سے. جب ہندوستان سے یقین صاحب آئے تو یہ وہاں حکمت کرتے تھے, اب یہاں جو آئے تو یہاں کوئی سامان عزت کر کے آئے تھے, تو کہنے لگے کہ میں برف بیچنے لگا, کوئی اور ذریعہ آمدنی تھا نہیں, اب راول پنڈی کی سڑکیں اوپر جا رہی پھر نیچے جا رہی ہے, گرمی کا زمانہ, تو یہ کہنے لگے ایک دو روز سے میں نے وہ چلائی, بھیجا جہاں وہ چڑھائی آتی تھی میں سائیکل سے اتر جاتا تھا, اور جہاں ڈھال آتی تھی سائیکل پہ بیٹھ جاتا تھا. بہت سخت گرمی تھی تو میں اس پہ اوپر جب چڑھ گیا تو اب اگر سالک کی بات مذوب کی بات ہے, فرمایا کہ مذوبوں کی عقل کم کر دی جاتی ہے اور ان کی بات جیسے بچوں کی بات ہمیں ناگوار نہیں لگتی, ایسی اللہ تعالیٰ کو ان کی بات اچھی بات نہیں ہوتی, مقبول ہوتے ہیں مطبوع نہیں ہوتے, ان کا اتباع نہیں کی جائے گی لیکن مقبول ہے وہ اللہ کے, جیسے چھوٹا بچہ پیارا ہوتا ہے ایسے وہ بھی اللہ کے نزدیک پیارے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ان کی اتباع بھی کرنے لوگوں ویسے ویسے کر لوگوں سے گرفت ہو جائے کہ عقل برداشت نہیں کرے. تو خود مجھے سنایا کہ میں سائیکل میں نے ایک طرف کھڑی کی اور کہا کہ یا اللہ آپ نے مجھے آدمی بنایا ہے, کوئی گدھا تو بنایا نہیں, کام آپ مجھ سے گدھوں کا سا لے رہے ہیں. ابھی اس کی کوئی لقب نہ کرے بھائی, یہ تو مذہب کی بات. تو عرض بڑا کوئی اگر سالی کہتا تو فوراً گرفت ہو جاتی رہتے درگاہ ہو جاتا, تو فرمایا کہ اگلے ہی دن انتظام ہو گیا, یہ حکمت سے ان کے وجود تھا, دکان وکان مل گئی اور انتظام ان کے کام شروع ہو گئی. خود میرا واقعہ, یہاں حضرت والا لاہور تشریف لے جا رہے تھے تو مجھے ہو گیا داد اور شدید ہوا کہ مجھے ہو گیا بخار, اور میں نے کہا اگر میں حضرت کو بتاتا ہوں کہ میں مجھے بخار ہو رہا ہے, حضرت ساتھ نہیں لے کے جائیں گے, تو بہت تیز بخار ہو گیا تھا, 103 کے قریب تھا, میں چپکے سے حضرت کے ساتھ چل دیا. اب وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب آ گئے تو الگ کو میں نے جا کے ڈاکٹر صاحب یہ ایسا ہو گیا ہے اور یہ جو ہے بہت سخت تکلیف ہے, بخار بھی چیز ہے, کہنے سے دیکھو کچھ سب کچھ لگا لینا, کوئی بھی دوا اس کی لگا لینا, اس سے وہ جو ہوتا ہے سیبازول, یہ سیبازول کے پاؤڈر مت لگانا. تو میں نے کہا بہت اچھا, ایک اور کچھ بھی لے لینا من جو مل جائے ٹھیک ہو جائے گا. خیر وہ حکیم صاحب ہم موجود تھے تو اس کے بعد وہ حکیم صاحب میں مجھے دیکھا تجھے بخار ہو رہا ہے, میں نے کہا بخار نہیں, داد ہو گیا اور اچانک ہو گیا, تو کہنے اچھا چلو چلو میں دوا دیتا ہوں, رات رات میں خاک کی طرح اڑ جائے گا. چلیے ٹھیک, مجھے لے گئے دوا خانے پہ اور جاتے کے ساتھ یہ کہا اسی وقت زول پاؤڈر دے دے میں تو کٹک میں آ گیا حکیم صاحب تھے میں نے کسی کا فوراً لے لیا پھر آ کے حضرت سے عرض کیا میں کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے منع کیا تھا مجھے مجھے دارو گیا ہے اور حکیم صاحب نے جو مجھے اسی کو منع کیا تھا حکیم صاحب یہ دے رہے ازگار مضبوط ہے استعمال کر لو جیسا کہہ رہا ویسے ہی ہو جائے گا میں نے وہ استعمال کیا صبح سے واقعی خاک کی طرح اڑ گیا بخار ہوا ہے حضرت کے ساتھ سفر فرما رہے تھے کون سی کاغذ کے اس پہ اونچی نیچی چھوٹ پتلی سی سڑک یہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے ڈرائیور کے پاس وہی سیٹ تو وہی ملی اب تھوڑی سی دیر کے بعد ایک دم سیکھتا ہے یا رکھتا ہے یا رکھ بس دیکھا اس سے حکیم صاحب یہ تو آپ کو معلوم ہے اتنی اونچی پہاڑی پہ اگر ذرا سے تمہارے اس سے اس کا ہاتھ وغیرہ ڈگمگا گیا تو ساری بس نیچے جا کے گرے گی ہڈی پسلی بھی نہیں ملے گی تو آپ تو مجھے آدھے پاگل معلوم ہوتے تو کہنے اچھا میں آپ ابھی تک آدھے ہی پاگل رہا ہوں پورا پاگل بنا دیجیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچھ دیوانہ کر لیجیے
جزاک اللہ
حضرت کی بات ہے یاد آتی حضرت سے سب یہ باتیں سنی ہوئی تھی سارے ایسے معاملہ تھا پہلے مولانا حضرت شیخ مولانا شاہ پھول پوری سے بیت تھے اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد مولانا حضرت والا سے بیت ہوئے حضرت پھول پوری کے انتقال کے بعد حضرت پھول پوری کے حضرت والا سے بیت ہو کے پھر مولانا کو بھی خلافت مل گئی حضرت سے کہا حضرت سے بھی میں برکت کے لیے بیت ہو گیا مولانا بزرت صاحب سے چار ہاتھ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھ سے جس سے بہت ایسے سر پہ ہاتھ رکھا یہاں کمزے پہ ہاتھ رکھا اور چلتی بیٹھ ہونے سے پہلے جب پیر بھائی سے ان کی عادت تھی وہ جلد جاری ہوتا تھا کمزے پہ ہاتھ رکھا اور بھی ٹیڑھی قبر بےچارے دبلے پتلے کہتے تھے کہ جب قبر میں مجھے لوگ ڈالیں گے اور وہ تو سب سے زیادہ افسوس کیڑوں کو ہوگا کہ خالی ہڈی اور ڈھانچا اس کے گوشت کا نام بھی نہیں ایسے کرتے تھے حضرت کے ساتھ کبھی کچھ کر دیا کبھی جب بیس ہو گئے تو پھر دیکھو حقیقت ابھی تک تو میرے پیر بھائی تھے مگر اب ہو گئے اب اگر تم نے ایسا کیا تو بہت سخت دو سال پہنچے گا اس دن کے بعد سے پھر وہ حضرت کے ساتھ مذاق ایسے نہیں کرتے تھے وہ جی اسی طرح نعرے وارے لگاتے رہتے تھے مگر اس کے بعد وہ اپنے ہوا سے دھڑک جو ہوتی ہے ایک دم سیانت المسلمین کے جلسے میں حضرت والا تشریف لے گئے واس کے لیے وہ مجھ سے کچھ کام بتا جیسے میں کر رہا تھا کپڑے وپڑے رکھ رہا تھا یہ بھی وہیں بیٹھے تھے میرے پاس اچانک اٹھے اور میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور زور سے تین دفعہ اچھلے اور ایک لات مار کی پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھا حضرت کے پاس جا کے بیٹھ گئے
ماشاء اللہ ماشاء 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 جزاک اللہ ماشاء بڑے صفات کے آدمی تھے ٹیکسلا میں رہتے تھے دور دور سے مریض آتے تھے بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے جبکہ وہ پرانے کائی لگے ہوئے لوٹے کے پانی سے سرنج صاف کرتے تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا سارا معاشرہ خراب ہے، تم اکیلے کیسے دین پھیلاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، خود تو پھوٹ سکتا ہے۔ ہم اللہ پر فدا ہو جائیں، ہمارا کام بن گیا۔ ہم نہیں جانتے سوسائٹی بدلے یا نہیں، ہم سوسائٹی کے ذمہ دار نہیں ہیں، کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اگر سوسائٹی نہیں مانتی تو کم سے کم ہمیں تو جنت مل جائے گی، ہم سے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ کیسی پیاری بات کی۔ تو میں حکیم صاحب کا قصہ سنا رہا تھا کہ وہ جب ہندوستان سے آئے تو وہاں ان کا دواخانہ تھا، یہاں روزی نہیں ملی تو برف بیچنا شروع کیا، تو کیونکہ پنڈی میں سڑک اونچی نیچی ہے لہذا سائیکل پر پیچھے برف کی 2 منزل کی سل رکھی، اور وہ بیچارے پتلے دبلے تھے تو اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ میاں، آپ نے مجھے گدا تو نہیں پیدا کیا جو گدے والا کام لے رہے ہیں اور میں بوجھ اٹھا رہا ہوں، آپ نے انسان پیدا کیا ہے تو آپ مجھ پر رحم کر دیجئے، میری روزی آسان کر دیجئے، یعنی مشقت کی روزی سے نجات دیجئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، مگر دعا کیسی کی کہ اللہ میاں، آپ نے مجھے گدا تو نہیں بنایا اور کام لے رہے ہیں آپ گدے والا، یہ مجذوبوں کی بڑھ ہے، سب ایسا نہ کہیں، مجذوب بچوں کی طرح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات پر ناراض نہیں ہوتے۔ نمبر 3، معافات۔ اور معافات کے معنی ہے ان یعافیک اللہ من الناس، اللہ تمہیں مخلوق کے شر سے بچائے، ویعافیہم منک، اور مخلوق کو تیرے شر سے بچائے۔ جو مخلوق کے شر سے بچ جائے اور مخلوق اس کے شر سے بچ جائے، اس کو معافات حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم ستاؤ نہ ستائے جاؤ، نہ ظالم بنو نہ مظلوم۔ اس حدیث کی یہ شرح ملا علی قاری کی ہے۔ بس آج کا یہ سبق ہے۔ کل برطانیہ سے ہمارے کچھ مہمان آ رہے ہیں، مولانا ایوب صورتی صاحب محدث ترک شور اور مولانا آصف توکل آ گئے۔ اچھا بھائی، دعا کرو کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کو قبول فرما، صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی ایمان و سلامتی اعضاء کے ساتھ زندگی نصیب فرما، اور سلامتی ایمان و سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے ہم سب کو اٹھائیے۔ ہمارے گھر والوں کے لیے بھی یہ دعا قبول فرمائیے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے بھی اس کو قبول فرمائیے، اور ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اللہ پاک ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا احسان نصیب فرما کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو اپنے اندر نہ لائیں، ہمارے اس کمینے پن کو شرافت سے تبدیل فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 16 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 9 اکتوبر 1998 بروز جمعۃ المبارک، مجلس بعد نماز فجر، مسجد حمزہ لینیشیا۔ آیت حسبی اللہ الی آخر کا عاشقانہ ترجمہ و تشریح۔ ارشاد فرمایا کہ حسبی اللہ کا ترجمہ ہے کہ صرف اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ حسبی اللہ اصل میں تھا اللہ حسبی، کیونکہ مبتدا مقدم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں خبر کو مقدم فرمایا۔ کیوں؟ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، جس کا حق تاخیر کا تھا اس کو مقدم کرنے سے معنی حصر کے پیدا ہو جاتے ہیں، لہذا حسبی اللہ کا ترجمہ ہوگا کہ صرف اللہ مجھے کافی ہے۔ اگر کوئی صرف نہ لگائے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ لا الہ الا ہو کا لغوی ترجمہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس کا عاشقانہ ترجمہ کرتا ہوں کہ ان کے سوا ہمارا کون ہے۔ علیہ توکلت، یہاں بھی علیہ کو مقدم فرما کر تقدیم ما حقہ التاخیر ہے، جس سے حصر کے معنی پیدا ہو گئے کہ میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ میاں یہ کیوں سکھا رہے ہیں کہ مجھ پر بھروسہ کرو؟ آگے اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، وہو رب العرش العظیم، تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ بے سبب نہیں ہے۔ ہماری آہ و فغاں یوں ہی بے سبب تو نہیں، ہماری آہ و فغاں یوں ہی بے سبب تو نہیں، ہمارے زخم سیاق و سباق رکھتے ہیں، ہمارے زخم سیاق و سباق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اس کی وجہ بیان کرو تاکہ دنیا کفر کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اللہ پر کیوں بھروسہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہو، چونکہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے، جتنے فیصلے ہوتے ہیں، بیماری، تندرستی، امیری، غریبی، ذلت، عزت، موت و حیات، جو کچھ بھی زمین پر فیصلے آتے ہیں عرش عظیم سے آتے ہیں، کہ وہ مجاری قضا ہے، یعنی فیصلے جاری ہونے کی جگہ۔ مجرا کے معنی کیسے پڑھیں گے؟ مجرا کے معنی ہے جاری ہونے کی جگہ، مجرا کی جمع مجاری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پورے عالم میں جو فیصلہ آتا ہے وہ وہاں سے آتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تم سارے عالم میں اعلان کر دو کہ جہاں سے فیصلے آتے ہیں ہم نے وہاں سے اپنا رابطہ اور کنیکشن کر لیا ہے۔ سبحان، لہذا جب رب عرش عظیم پر ہم بھروسہ کریں گے تو چونکہ فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں، اس لیے پھر ہمارے حق میں فیصلے ہوں گے، کیونکہ سارے عالم کی پرورش کے احکام بھی وہیں سے نازل ہوتے ہیں، لیکن خود عرش اعظم بھی اپنی تربیت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ سبحان، اس لیے خالق عرش عظیم اور مالک عرش عظیم نہیں فرمایا، رب فرمایا کہ عرش اعظم بھی میری تربیت کا محتاج ہے، ہماری شان ربوبیت سے وہ خارج نہیں ہے، اور عرش اعظم جنت کی چھت ہے، اس لیے اللہ کی عظمت کے وزن سے عرش اعظم سے ایک آواز آتی ہے، وہ آواز اہل جنت سنیں گے، اور جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کو جنت سے پہلے ہی میدان محشر میں عرش اعظم کا سایہ مل جائے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ، متحابون میں الف لام معنی میں الَّذِينَ کے ہے۔ عربی گرامر کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اس میں فاعل کا الف لام معنی میں اس میں موصول کے ہوتا ہے، تو عین المتحابون کے معنی ہوئے کہ عین الَّذِينَ يَتَحَابُّونَ فِيَّ، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، ان کی زبان ایک نہیں تھی، علاقے ایک نہیں تھے، قومیت ایک نہیں تھی، خاندان ایک نہیں تھا، لیکن صرف میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ لوگ میرے عرش کے سائے میں آ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل جنت کو جنت میں عرش اعظم کا جو سایہ ملے گا، وہ سایہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کو وہ سایہ میدان محشر ہی میں مل جائے گا، اور ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا، اور جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا۔ کیسی عجیب و غریب بات اس حدیث پاک سے ثابت ہوئی کہ جہاں حساب ہوگا وہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا اور کھوپڑیاں پک جائیں گی، حساب دینے والے پسینے پسینے ہو جائیں گے، لیکن اللہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ سایہ عرش عطا فرمائیں گے، یہاں حساب نہیں ہوگا۔ یہی دلیل ہے کہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا، اور جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا ترجمہ و تشریح ہو گئی۔ جمعے کے 6 اعمال اور ان کی عظیم الشان فضیلت۔ جمعے کے 6 اعمال اور ان کی عظیم الشان فضیلت۔ ارشاد فرمایا کہ آج جمعے کا دن ہے، اس لیے جمعے کے دن کے 6 اعمال پیش کرتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن 6 عمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مسجد جاتے وقت ہر قدم پر 1 سال نفل نمازوں کا اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب دے گا۔ ہر قدم پر 1 سال نفل نمازوں کا اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب دے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا گھر 50 قدم پر ہے تو 50 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 50 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے گا، اور عمل بہت آسان ہے۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ نمبر 2، مسجد جلد جانا، مگر اتنا جلد نہ جائے کہ بعد میں پیشاب لگ جائے اور درمیان میں اٹھ کر جانا پڑے. اپنی صحت اور قوت برداشت کو ضرور دیکھیں. اب اگر ایک آدمی کمزور ہے یا اس کو گیس کی بیماری ہے یا پیشاب بار بار آتا ہے تو اتنا پہلے نہ جائے کہ جب خطبہ شروع ہو تو اس کو پیشاب لگ جائے. جلدی جانا تو نفل تھا اور خطبہ سننا واجب تھا، تو نفل کے لیے واجب خطرے میں پڑ گیا. اس لیے اپنا تحمل دیکھیے، اس لحاظ سے اتنا پہلے جائیے کہ فرض اور واجب میں خلل نہ پڑے.
سبحان اللہ.
نمبر تین، مسجد پیدل جانا تاکہ ہر ہر قدم پر ایک سال نفل نمازوں کا اور ایک سال نفلی روزوں کا ثواب ملے. پیدل جانے سے قدم بنتے ہیں، لیکن اگر ضعیف العمر ہے اور پیدل جانے میں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کریم ہے، موٹر پر جانے سے بھی وہ اتنا ثواب دے دے گا جتنے مسجد تک قدم بنیں گے. نمبر چار، امام کے قریب بیٹھنا. جب جلد جائے گا تو امام کے قریب جگہ ملے گی اور وہاں بیٹھ جائے گا. اگر دیر سے جائے تو امام کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کی گردن کو پھلانگ کر جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. نمبر پانچ، خطبہ کو غور سے سننا، سمجھے یا نہ سمجھے غور سے سنیں. یہ نہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے اور یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ہر ایک کام کا جائزہ لے رہا ہے کہ کون آیا کون نہیں. یہاں مردم شماری کا سسٹم نہیں ہے. استنبول ہم لوگ گئے تو وہاں کی عورتیں مختلف ڈیزائن کی اوریانیوں میں مبتلا تھیں، تو میں نے دوستوں سے کہا کہ خبردار کسی عورت کی طرف نہ دیکھنا، ورنہ آپ لوگوں کو شیطان ایک دھوکہ دے گا کہ یہاں عورتوں کا جو لباس ہے اس میں کس قدر اوریانی اور ننگاپن ہے. کسی کا گھٹنا تک ننگا ہے، کوئی آدھی ران کھولے ہوئے ہے، کوئی چڈی پہنے ہوئے ہے، تو شیطان کہے گا کہ تو یہاں عورتوں کے لباس اور ان کی اوریانیاں اور ننگاپن اور مختلف قسم کے فتنوں کو دیکھ لے، تاکہ اپنے ملک میں جب ممبر پر لوگوں کو دین کی دعوت دینا تو یہاں کی عورتوں کی اوریانیت کے مختلف ڈیزائن پیش کر کے امت کو ان سے بچنے کی تاکید کرنا، تو اس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے.
ترکی میں استنبول میں جب حضرت والا پہلی دفعہ جب باہر نکل رہے تھے ہم لوگوں کے لے کے ساتھ، تب یہ بیان فرمایا تھا، تنبیہ فرمائی تھی، یہاں بہت زیادہ اوریانی ہے، اپنی نگاہوں کی یہاں حفاظت کرنا تم سب کو. اس وقت یہ فرمایا تھا، اس طرح وہ آپ ڈیزائن دکھائے گا اور دل میں یہ ڈالے گا کہ تم ان عورتوں کو دیکھ لو اور وہاں جا کے تبلیغ کرنا اور سمجھانا بتانا ان کو کہ ایسے ایسے شیطان نے وہاں اوریانی پھیلا دی ہے، تم لوگ اس سے بچو. تو فرمایا تھا آپ کوئی کون سے آفیسر، ریسرچ آفیسر نہیں ہے، آپ اللہ کی بندگی کے لیے ہیں. تو اس لیے پنبی حضرت والا کا خاص انداز تھا کہ وقت پہلے ہی تنبیہ فرما دیتے تھے کہ ان سے بچو. امریکہ میں ہو، لندن ہو، کہیں بھی ہو، حضرت والا کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کبھی کون سامنے سے آ رہی ہیں، بس اگر دور سے جھلک پڑ گئی تو آگاہ فرما دیا کہ نگاہیں نیچے کر لو.
یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، لہذا شیطان کے دھوکے میں نہ آنا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو حسن کا ریسرچ آفیسر نہیں بنایا، بس دم دبا کے نظر نیچی کر کے بچ جاؤ، خیریت اسی میں ہے. یہ بات لندن اور جنوبی افریقہ کے علماء کرام نے جو میرے ساتھ تھے بہت پسند کی، کہ واقعی شیطان بہکاتا ہے کہ جناب یہ خالی چڈی پہنے ہوئے ہے، اس کا گھٹنا کھلا ہوا ہے، ان کا دماغ خراب ہے کہ اس ملک کا تو عجیب حال ہے. جب ہم اس کو بیان کریں گے تو اگر وہ لوگ یہاں آئے تو ان کو نگاہ بچانے میں آسانی ہوگی. میں نے کہا کہ اس نیت سے دیکھنا بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن کی ریسرچ کے لیے نہیں بنایا ہے. سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر بچاؤ. میں جمعے کے دن چھ اعمال بتا رہا تھا. نمبر ایک، غسل کرنا. نمبر دو، مسجد جلد جانا. نمبر تین، پیدل جانا. نمبر چار، امام کے قریب بیٹھنا. نمبر پانچ، خطبہ غور سے سننا. نمبر چھ، لغو کام یعنی فضول حرکت نہ کرنا. بعض لوگ خطبے کے دوران فضول حرکتوں میں لگے ہوتے ہیں، کوئی چٹائی کو دیکھ رہا ہے، کوئی دیوار پر لگے ہوئے کتبے دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو صرف خطبہ سننا چاہیے۔ خطبے میں امام کو حق ہے کہ وہ اپنے خطبے کے دوران کوئی نصیحت کر دے، مگر مقتدیوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو نصیحت بھی کریں، ان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہاں تک کہ دعا مانگنا بھی جائز نہیں، آمین کہنا بھی جائز نہیں۔ دل میں کہہ سکتے ہو، زبان کو حرکت نہ دو۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبہ کہے تو زبان سے نہ درود شریف پڑھنا جائز ہے، نہ نماز اور نہ ہی کسی قسم کا کلام جائز۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے متعلق ایک حدیث کا سبق مل گیا، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ صحاح ستہ میں سے چار ائمہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ ایسی صحیح حدیث جو ثواب کی ایسی عظیم فضیلت پر مشتمل ہو، ہم نے ذخیرہ احادیث میں نہیں دیکھی۔ جمعہ کے دن کی موت کی فضیلت، اور جمعہ کے متعلق ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں موت آ جائے مگر اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ جو جمعہ کے دن مرے گا یا جمعہ کی رات میں، دونوں کا درجہ برابر ہے۔ اس میں دن
جمعہ رات اور جمعہ کا دن جو اس درمیان میں جو رات ہے وہ جمعہ کی رات کہلاتی ہے، لمبی کا اس دن بھی جمعہ رات ہے، تو وہ جو جمعہ سے پہلے جو رات آتی ہے وہ جمعہ میں شامل ہے اور مغرب تک شامل ہے۔ مغرب کے بعد پھر وہ ہفتے کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ جمعہ اور ہفتے کی رات مراد نہیں ہے، بلکہ جمعہ رات اور جمعہ کی رات مراد ہے، کہ جو اس رات میں مر جائے گا وہ جمعہ کی اس کی موت جو ہے مانی جائے گی، ہوگی جمعہ کے دن ہی موت ہوگی وہ، اور جو دن میں مرے گا جمعہ کے دن مغرب سے پہلے وہ بھی اسی جمعہ کے دن موت ہے، اس کی فضیلت ہوتا ہے۔
جو جمعہ کے دن مرے گا یا جمعہ کی رات میں، دونوں کا درجہ برابر ہے۔ اس میں دن اور رات کی الگ فضیلت نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عبارت دونوں کے لیے استعمال کی ہے کہ چاہے رات میں انتقال ہو چاہے دن میں، دونوں برابر ہیں۔ ملا علی قاری محدث عظیم مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ امام مسلمین میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کا جو اضافہ فرمایا، اس اضافے میں کیا راز ہے؟ فرماتے ہیں، فیشمل الفاسق، یعنی فیدخل فی ہذہ الفضیلۃ المؤمن الفاسق، تاکہ نافرمان اور گنہگار مسلمان بھی اس فضیلت میں داخل ہو جائے۔
فرمایا سکتا کہ اس میں صرف ایمان شرط ہے، اس حدیث کے ترجمے میں یہ بات شامل ہے کہ صرف ایمان شرط ہے، اعمال بھی شرط نہیں ہے۔ ایمان لے کے چلا جائے اور چاہے گناہوں میں مبتلا رہا، لیکن اس کو ایمان سالم لے کے چلا گیا، ایمان پر موت آئی اس کی، تو اس کے بھی یہی فضیلت حاصل تھی۔ اعمال صالحہ کی بھی قید نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اعمال صالحہ چھوڑ دیں، کیونکہ پتہ چھوڑی کہ جمعے کے دن موت آئے گی، اس کی تو اپنا اس کی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو پورا کرتے ہیں، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ لیکن جس کی اللہ اچھی ہے، اگر وہ فاسق بھی ہے تو بھی وہ اس میں شامل ہے، اس کو بھی یہ فضیلت جمعہ کی ہوگی کہ نہ اس کو قبر میں حساب ہوگا، نہ حشر میں حساب ہوگا، اور شہداء کی مہر لگی ہوگی۔ اور مفتی صاحب نے ایک حدیث اور بتائی، مفتی انوار الحق صاحب نے، کہ اس کو جو عمل وہ زندگی میں کیا کرتا تھا وہ جاری رہے گا قیامت تک.
سبحان
اللہ. اس میں اس میں تو یہی ہے کہ شہداء کی مہر لگی ہوگی, علیہ تابع الشہداء.
گناہگاروں پر بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور مہربانی ہے کہ من داخل فرما کر اس فضیلت کو عام فرما دیا کہ چاہے ولی اللہ ہو یا گناہگار ہو, سب کو یہ فضیلت ملے گی, کیونکہ اس فضیلت کا تعلق ذاتیات سے نہیں ہے, جمعے کے دن سے ہے. یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے. آگے محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد سوال اور عذاب ہے. فتنۃ القبر ای عذابہ و سؤالہ, قبر میں جو سوال ہوگا اور عذاب اور جو عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالی نجات دیں گے. اور فرماتے ہیں کہ والحدیث یحتمل الاطلاق والتقیید والتقیید, اس حدیث میں احتمال ہے کہ یہ مطلق ہو یا صرف جمعے سے مقید ہو, یعنی مطلق ہو کہ جو جمعے کو مرے گا اس کو کبھی عذاب نہ ہوگا, یا مقید ہو جمعے سے کہ صرف جمعے کو عذاب نہ ہو اور سنیچر سے عذاب شروع ہو جائے. تو پھر فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلق حدیث ہے, قیامت تک اس سے سوال جواب اور عذاب نہ ہوگا. اور عبارت بھی کتنی مزیدار ہے, وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْإِطْلَاقَ وَالتَّقْيِيدَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَوْلَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى فَضْلِ الْمَوْلَى, اس حدیث کو مطلق رکھنا اولا ہے مولا کی مہربانی اور فضل پر نظر رکھتے ہوئے.
عذاب جمعے کی دن جس کے انتقال ہوا اس کا اس کو پھر یعنی کہ ایک معنی یہ بھی نکلتی ہے کہ جمعے کے دن نہیں ہوگا اگلے دن سے پھر شروع ہو جائے گا. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھتے ہوئے یہ وعید ہے کہ وہ اس کو ایسا فرمائے کہ ایک دن تو عذاب نہ ہو باقی عذاب شروع ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے. تو مطلق ہے یہ حدیث کہ قیامت تک اس کو عذاب نہیں دیا ہوگا اور اس کو قبر میں سوال بھی نہیں ہوگا, عذاب بھی نہیں ہوگا, حشر میں بھی اس سے سوال جواب نہیں ہوگا اور وہ بخش دیا جائے گا. علیہ تابع شہدا, اور شہدا کی مہر اس پہ لگی, شہیدوں کی مہر لگی ہوگی, اس کو شہادت نصیب ہوئی.
اس حدیث کو مطلق رکھنا اولا ہے مولا کی مہربانی اور فضل پر نظر رکھتے ہوئے. اللہ کے فضل کا ظہور اس میں زیادہ ہے کہ قیامت تک عذاب نہ ہو, اور ان کے فضل سے بعید ہے کہ جمعہ کے دن تو چھوڑ دیں اور سنیچر سے پٹائی شروع ہو جائے. پھر فرماتے ہیں کہ لیس فیہ مدخل للقیاس ولا مجال للنظر فیہ وانما فیہ تسلیم والانقیاد لقول الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کی فضیلت میں عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ, قیاس آرائی مت کرو, یہاں صرف تسلیم و انقیاد سے کام لو. سبحان. وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, کیونکہ آپ صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اعتقاد کرنا فرض ہے. جو آپ نے فرمایا وہ سب ٹھیک ہے. پھر ایک عقلی دلیل محدث عظیم ملا علی قاری نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کعبہ شریف میں ایک نماز پر 100,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی مکان کو فضیلت دے سکتا ہے تو وہ کسی زمان کو بھی فضیلت دے سکتا ہے. کعبہ ایک مکان ہے اور جمعہ ایک زمان ہے, لہذا فضیلت زمان پر کیا اشکال ہے؟ اور جمعے کے دن مرنے والے پر قبر میں مطلق عذاب اور سوال نہ ہونے کے لیے مزید دلیل پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو مسلمان جمعے کے روز مرے گا اس کے لیے شہید کا اجر ہے اور شہداء سے کوئی سوال نہ ہوگا. اب ملا علی قاری کی تحقیق دیکھیے کہ اس دعوی کی دلیل میں دوسری حدیث پیش کرتے ہیں, من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ اجیر من عذاب القبر وجاء یوم القیامۃ وعلیہ طابع الشہداء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا اور قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ایک اور حدیث اس دعویٰ کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اس سے کوئی حساب نہ ہوگا، ولقی اللہ ولا حساب علیہ الی آخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مر جائے وہ عذاب قبر اور فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا، اور جب اللہ سے ملے گا تو اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جمعے کی موت نصیب فرمائے۔ جمعے کی موت ہم مانگ ہی سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے اور علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحت و عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو بلا استحقاق منتخب فرمائے۔ آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت، سلامتی ایمان و سلامتی اعضاء کے ساتھ زندہ رکھیے، اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، اور روح آسانی سے قبض فرمائیے، اور تجلیات خاصہ کے مشاہدے سے شاداں و فرحاں و غزل خاں اپنے پاس بلائیے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔
اللہ ہم سب کو جمعے کی موت نصیب فرمائے، اسی فضیلت نصیب فرمائے، بلا استحقاق جن بزرگوں کا دامن پکڑا ہے ان کے صدقے میں عرب العالمین اپنے افضال سے محروم نہ فرمائیے۔
کسی نے مرزا مکہ مکرمہ میں سوال کیا رمضان میں سال کے پیر کے دن کی فضیلت کے بارے میں، اس نے کچھ سنا تھا یہاں سے خانقاہ سے، تو میرے پاس باقاعدہ پوچھنے آئے، تو میں آپ سے اس لیے معلوم کر رہا ہوں کہ کچھ کوئی حدیث وغیرہ میں
نہیں، بس وہ تاثیر میں صرف محبت، جیسے بہت سے لوگ تھے وہ لوکی پسند نہیں تھے کرتے تھے، پھر معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی تو پھر لوکی کھانا شروع کر دی۔ تو کیونکہ آپ کی موت جو ہے آپ کی وفات تو محبت اتباع غیر اختیاری حاصل ہو جائے گی، اس لیے حضرت نے دعا بھی فرمائی تھی کہ مجھے پیر کی موت نصیب کر۔ اسی طرح کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے تو بہت سو نے کہا کہ ضعیف ہو گئے تھے سب بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو شکار بن صلی اللہ علیہ وسلم ندوی نے بیٹھ کے پڑھتے تھے نفل، ہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت تو ثواب آدھا ہو جاتا ہے اس میں سے، اور ہمارے نبی نے پڑھی ہم تو اس کی طرح۔ حضرت شیخ الہند کے یہاں سلیمان رضوی کے شہر میں جو غلط یاد تھا حضرت شیخ الہند کے مطابق جی حاضر دوسرے بچے جی اور معافات فی دنیا والا معافات کی دو جانبین سے اس کا صدور ہوتا ہے کہ ہمارے شر سے دوسرے محفوظ رہیں اور دوسروں کے شر سے ہم محفوظ رہیں، یہ دعا مانگی ہے کیسی جامع جی ہے، یعنی نہ ہم ظالم ہوں نہ مظلوم ہوں۔ حضرت والا کو یہ عبارات ایسی عزبریات تھیں کہ کوئی کہتا تھا کہ حضرت زمان ہوتا ہے کہ آپ نے نور معنی گھول کے پی لیا ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے تھے کہ حضرت بہت علماء آتے ہیں حضرت سے فرمایا تھا، اور وہ بھی روح المعانی کے حوالے دیتے ہیں، لیکن جو مزہ آپ کے اس کے ترجمے میں اس کی تفسیر کے تشریح میں آتا ہے وہ کسی سے نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو ایسا عطا فرمایا ہے، جو اجازت والا ہردوئی میں تقریر فرمائی، مولانا راؤ صاحب نے حکم دیا کہ بیان کیجیے. اب شیخ کا حکم تھا، مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے، تو حضرت والا نے فرمایا کہ ایک تو آپ کی آنکھوں کا زمانے میں آپریشن ہوا تھا، تو حضرت سے فرمایا ڈاکٹر مجھے سفر کو منع کر رہا تھا، ایک آنکھ تو اس کی پہلے ہی سے وہ تھی، اس میں روشنی نہیں تھی، تو ڈاکٹر مجھے منع کر رہا تھا مگر میں آپ کی محبت میں آ گیا ہے. تو حضرت مفتی صاحب بھی تشریف فرما تھی، تو حضرت فرمایا مجھے پھر ان کا روح پڑا، اتنے بڑا عالم ہے اور ان کو تو ازبر بخاری یاد ہے، اب ان کے سامنے میں کیسے بولوں گا، اور بولوں بولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی. دل میں سوچا تو حضرت نے عرض کیا مفتی صاحب سے، حضرت آپ اپنا جا کے آرام فرمائیے. تو اس نے اچھا مجھے آپ اپنی تقریر سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اٹھے نہیں مفتی صاحب پوری تقریر سے، اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب بھی تھے. جب حضرت کی آواز ختم ہوا تو حضرت والا کو سینے سے لگا لیا مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے، کہ فرمایا کہ کسی کو اللہ زبان دیتا ہے تو دل نہیں دیتا، اور کسی کو دل دیتا ہے تو زبان نہیں دیتا. آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالی نے آپ کو زبان اور دل دونوں عطا فرمایا. حضرت مفتی صاحب بہت ہی محبت سے فرماتے تھے، یہاں تشریف لائے تو ایئرپورٹ پہ، یہاں خانقاہ میں بیان بھی ہوا تھا ایئرپورٹ پہ، تو حضرت نے مسافر کر کے کہا کہ حضرت اختر ہوں، کہ فرمایا اختر نہیں آفتاب. حضرت کا بیان اور اس کا مفتی صاحب کا بیان ہونا تھا، تو مفتی صاحب تشریف لے آئے، پھر نے بیان فوراً بند کر دیا. صاحب کہ نہیں پورا بیان کیجئے، میں بھی سنوں گا. پھر مفتی صاحب حضرت بس بیان تو ختم کے قریب تھا، ختم تو نہیں ہوا تھا آپ. تو حضرت نے اس کو تھوڑی دیر بیان فرمایا، تو پھر ان کے ایک مرید نے بتایا بعد میں آ کے حضرت والا سے کہا کہ اس نے فرما رہے تھے کہ یہ بہت بڑے عالم حضرت والے حضرت صاحب. بس اب تو یاد ہے جنت کی میں پیے ہوئے ساقی تھا مستے جام، میرا ہی شعر ہے حضرت کی برکت سے. جنت کی میں پیے ہوئے ساقی تھا مستے جام، ساغر تھا دور میں تھا مقابل میں ہم بھی تھے. ساغر تھا دور میں تھا مقابل میں، بس کافی وقت ہو گیا. مفتی صاحب نیچے بیٹھے ہیں، بہت شرمندگی ہے مجھے. ہاں یہ تو نازم آباد شروع شروع میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، حضرت کی کرامت تھی، میں تو اتنے شعر کہتا نہیں تھا، بس حضرت والا میرے پاس تشریف فرما تھے، کبھی کبھی حضرت کے کسی کام سے اندر چلے جاتے تھے، پھر آ جاتے تھے، یعنی اس زمانے میں ایسا تھا کہ کوئی ہوتا نہیں تھا حضرت والا کے پاس، صبح سے لے کے رات 10 بجے تک اکثر حضرت اور کے ساتھ میں ہی ہوتا تھا، حضرت تھوڑی دیر کے لیے اندر جاتے تھے، پھر تشریف لے آتے تھے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوا حضرت والا اندر تشریف لے گئے تو کھڑکی تھی بیچ میں، ادھر سا تو کر کے آرام کر لو، خیر اللہ کا وقت تھا، حضرت نے پیچھے سے کھڑکی کھولی اور وہ فرمایا دیکھو مجھے ابھی بے وارد ہوا ہے، اس کو نوٹ کر لینا، اور مجھے سنایا حضرت والا نے، کھڑکی بند کر دی، اس وقت کوئی ٹیپ نہیں تھا میرے پاس، اور نہ میرا حافظہ اتنا قوی تھا، میں تو یہ جو خزائن معرفت و محبت ہے یہ اسی زمانے میں نے لکھ لیے تھے، میں تو اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا، میں نے کہا کہ میں نے کیا لکھا ہوگا اس زمانے میں، نہ میں عربی جانتا تھا نہ فارسی، اور اس میں میں نے کہا مجھ سے کیا لکھا گیا ہوگا، یہ ایک دن نظر پڑ گئی، میں خود حیرت میں رہ گیا، تو مجھے پھر یہ خیال ہوا کہ شاید حضرت نے لکھوایا ہوگا، مگر پھر بعد میں پتہ دیکھا کہ جگہ جگہ میں نے نوٹ بنا رکھے تھے اشارے، اس سے پھر لکھا، تو مگر حضرت تو لکھواتے بھی نہیں تھے، ایک دو رجسٹر تو لکھوائے تھے، 3-4 رجسٹر ہے، تو بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت نے جو فرمایا بس وہ دماغ پہ جیسے چھپ گیا، بعد میں 3-3 دن کے بعد لکھا، اور ویسے ہی لکھتے چلے گئے، تو حضرت والا اندر تشریف لے گئے اور کچھ 10 منٹ کے لیے گئے، اس میں پھر یہ پوری غزل اسی وقت ہو گئی، جلوہ فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے، میں بھی آرائش کوئی اس آئینہ خانے میں ہے، اسی میں یہ شعر صاحب کہ سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلدے بنی، اور قیامت کا سما تم سے بچھڑ جانے پاس، اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا، ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں، ضرور پڑھی، مجھے بھی مزہ آئے گا، یہ آئینہ محبت میں ہے جی، اس میں بھی آگے اس میں کیا نام ہے اس کا، آپ کی نئے محبت، حضرت میں تو میرے ساتھ شائع کر دینا، میں نے کہا حضرت یہ اشعار جو ہے حضرت نے فرمایا ایک دن میں سنا رہا تھا، میں نے کہا تھوڑے سے اشعار ہیں کیا شائع ہوں گے، حضرت نے فرمایا کہ میرے کلام کے ساتھ شائع کر دینا، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ، تو وہ ضرور پڑھیے گا، میں بھی سنوں گا، آپ کے پڑھنے کا انداز ماشاء اللہ، حضرت والا کتنا پسند فرماتے تھے، بار بار بلاتے تھے، جی ہاں، مولانا مزید صاحب نے دیکھا تھا خواب، دیکھا کہ حضرت والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت والا ہیں، مولانا مزید صاحب ہیں، میں ہوں، تو پھر اس کے بعد وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جو کراچی کی جو پہاڑیاں جیسی ہیں نا ایسی کے، اور فرمایا اس کو کھودو، اس کو کھودنا شروع کیا، تو اس میں سے بڑے قصبے نکلے، اس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ یہ ان کو لکھوا، میں نے اس میں لکھا ہوا بھی ہے اس کے شروع میں کہ اس کو لکھوانا ہے، تو پھر فرمایا کہ کسی سے حضرت میں کس سے لکھوا تو میری طرف اشارہ بنایا کہ اس سے لکھوا. اللہ پاک تو پھر مولانا عبداللہ صاحب کو یہ خواب لکھا تو حضرت نے لکھا کہ رائی یا مرئی کے لیے یہ خواب مبارک ہے اور خدمت دین کی بشارت ہے. یعنی دیکھنے والے کے لیے اور جس نے جس کو دیکھا گیا اس کے لیے یہ خدمت دین کی بشارت ہے. اللہ قبول فرمائے اور حقیقت بناتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ازوار نے دنیا کی حقیقت اس کے بعد لکھی. جی بہت. اور وہ ہمارا تو اپنی کاٹ کے شہیدوں میں نام اس طرح ہوا کہ ازوار دیکھتے تھے ازوار تو دوبارہ دیکھتے بھی نہیں تھے. ایک دفعہ جو تحریر ہوتی تھی نا, نہ کاٹ نہ پھیٹ, بس وہ لکھتے چلے جاتے تھے. اور اس کے بعد وہ مجھے دے دے کہ اس کو صفا کر دو, کاتب کو دینا. تو میں اس کو اس میں فائدے سے لکھ کے تاکہ کاتب کی سمجھ میں آ جائے دے دے دیتا تھا. بس اللہ اسی کو قبول فرما لے, اسی میں میرا نام لکھ دیا جائے. یہ نہیں کہ لکھا کاٹ دیا. کسی بھی کتاب میں جو معرف مسلم لکھی کہیں کاٹ پیٹ نہیں تھی, بس بیچ میں کوئی نظغرس ہو گیا تو اس کو ایسے کاٹ دیا. اور نہ بالکل عبارت صاف جیسے روانی دریا کی روانی میں. حضرت خود فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سر بمہر جام الفاظ کے تفرماتی, الفاظ بھی مجھے اللہ تعالیٰ تفرماتی سر بمہر شراب جیسی جس میں شراب بھری ہوتی ہے بند بوتل. یہ دفعہ فرمایا بعض دفعہ اللہ کے منہ سے اللہ تعالیٰ نکلوا دیتی ہیں. وہ کہتے نہیں ہیں. حضرت شیخ الحدیث سے فرمایا کہ مجھے یہ اشکال ہوتا تھا کہ جو کابر کے منہ سے بعض دفعہ ایسی باتیں نکلنی کہ میرا پاؤں تمام اور یہ اللہ کی گردن میں پڑے حضرت بڑے پیر صاحب کے بارے میں اور اسی طرح کی. تو فرمایا اس میں تعلیم ہوتی تھی, مجھے اشکال ہوتا تھا, لیکن جب خود پہ گزری وہ مقام حاصل ہوا تو پھر فرمایا کہ وہ کہتے نہیں ہیں, ان سے کہلوایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے بعض دفعہ حضرت والا کو ایک بات فرمائی پھر یاد بھی نہیں رہتی کہ ہم نے کہا. میرے سامنے حضرت مدینہ منورہ نے فرمایا کہ اب لوگوں کو نظر آنے لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کار تجدید لے رہا ہے. یہ بہت پہلے کی بات جب صحت مند تھا تو سب اور وہاں پہ علماء نے بھی کہا, سوالی جی اور مولانا یوسف جی نے تو ساؤتھ افریقہ میں فرمایا کہ حضرت پچھلی صدی کے مجدد تو حضرت حکیم الرسان بھی تھے, اب اس صدی نئی شروع ہوئی ہے, اب آپ کے کارنامے بتا رہے ہیں کہ اس صدی کے آپ مجدد ہیں. اور تو یہ راستے میں گفتگو ہو رہی تھی حضرت والا سن رہے تھے, حضرت صاحب نے فرمایا تھا بہت سے لوگوں نے مولانا ابراہیم سوالی جی مفتی صاحب جی انہوں نے بھی فرمایا کہ اس کے دل میں اللہ نے ڈالا نماز کے دوران اور بھی کئی لوگوں کا تھا. تو میں نے کہا سب سے زیادہ معتبر تو وہ قول جو حضرت والا وہ ارشاد ہے جو خود حضرت والا کے زمانے میں بارت سے نکلا ہے. تو کہنے پوچھا کیا, میں نے کہا مدینہ منورہ میں حضرت والا نے یہ فرمایا تھا اور اس میں ایک مہینے نہ کئی لوگ تھے جنہوں نے سنا. یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کار تجدید لے رہے ہیں. تو حضرت سے بہت تعجب سے پوچھا, میں نے کہا تھا؟ میں نے کہا جی حضرت آپ ہی نے فرمایا تھا اور سننے والے بھی فلا فلا لوگ تھے. ایک دفعہ عارف بلوچ جو حضرت سے بیٹھے یہ گارڈ تھے ایک زمانے میں حضرت والا کی، جہاں ایک تو حضرت کا حجرا تھا اور اس کے بعد جو بڑا گیٹ ہے جو اندر داخل ہونے کا، وہاں ہی کھڑے رہتے تھے، تو اتفاق سے کسی کا کام سے اندر جا کے حضرت اس طرف لیٹے ہوئے تھے صحت کی حالت میں، تو حضرت تنہا تھے، بالکل کوئی نہیں تھا، حضرت ہمارے اس صدی کا حکیم الامت مجدد الملت میں ہوں، اس صدی کا حکیم الامت مجدد الملت میں ہوں، اس صدی کا حکیم الامت مجدد الملت میں ہوں، تو اس کا ڈر گیا، اس کے بعد پھر بعد میں حضرت سے جا کے عرض کیا، تو حضرت فرمائے کس نے کہا تھا، حضرت خبر جی یہ جو آخر اس میں جو زبان مبارک سے نکلا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، یہ تاکہ اب بھی کچھ حاصل کر لیں، بہت سی باتیں ایسی ہماری زبان مبارک سے نکلی جو پہلے کبھی نہیں فرمائی تھی، بس ٹھیک ہے، ہو گیا کافی وقت، اچھا بھائی اب مجلس برخاست، اور بس عورتوں کو بھی دیر ہو جاتی بہت، آپ لوگ جلدی جلدی نیچے تشریف لے جائیں تاکہ ان کو جانے میں پھر آسانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی ہے اس کا سہار کے چوڑا چوڑی والے جاتے تھے نا پہلے، اس میں ڈنڈے میں ڈال کے لٹکائے تھے، کچھ گٹھی میں ڈال کے یہاں رکھتے، تو ایک گوار آیا اس نے لاٹھی ماری ایک، اور پوچھا اس میں کیا ہے، اس نے کہا ایک لاٹھی اور لگا دے کچھ بھی نہیں. تو وہی حال ہے ہمارے، اللہ قبول فرما لے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. ان شاء اللہ اللہ حافظ.
بڑی راحت ہے.
جلدی جلدی تشریف لے جائیے.
وہ ڈول ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بزرگ فرمایا، ان کے غلاموں نے
یہاں کوئی صاحب ملاقات کے لیے نہ رکھیں
کہ
اگر کو دیر ہو جاتی ہے تو تاب ہوتا ہے،
اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی سے بزرگ فرماتا ہوں.
بالکل
وہ ڈول جیسے نہیں ہوتا بزرگ کرنے کے
جلدی جلدی تشریف لے جائیے بھائی، یہاں رکیے نہیں برائے مہربانی.